بسم الله الرحمن الرحيم حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. مال والے لوگ پریشانی میں ہوں گے کہ کون ان کے صدقے کو قبول کرے, یعنی مالدار لوگ تلاش کرتے پھریں گے کہ کون ہمارا صدقہ اور مال کو قبول کرے. اسی فکر کے اندر مالدار لوگ غم زدہ ہو جائیں گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مالدار لوگ غریبوں اور فقیروں کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے اور اسی تلاشی کے اندر وہ لوگ پریشان پریشان ہو جائیں گے. وحتی یعرضہ, کسی کو مستحق سمجھ کر کے مال پیش کریں گے. کوئی ملا بیچارہ ظاہر میں پرانے کپڑے والا میلا مؤذن صاحب, تو اس کو مستحق سمجھ کر کے مال پیش کر دیا. فیقول الذی یعرضہ علیہ, تو آدمی کہے گا جس کے سامنے مال پیش ہوا, لا ارب لی بھی, مجھے اس مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس زمانے کے اندر اس قدر حالات ہوں گے مال کی کثرت کے کہ کوئی تم کو فقیر صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. یہاں تک کہ کسی انسان کے ظاہری حالات دیکھ کر کے تم نے لگا کہ یہ غریب ہے, یہ زکوٰۃ دینے جیسا ہے, اور دینے گئے تو وہ کہے گا کہ بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے, جاؤ کسی کو ڈھونڈو. معلوم ہوا کسی کی ظاہری خستہ حالی دیکھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کرنے کا کہ وہ کیسا ہے اندر سے. بہت سے لوگ جو ظاہر میں بہت وٹ کٹ میں رہتے ہیں, اندر سے خالی کھم ہوا کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ظاہر کے اندر فقیر پٹیجر جیسے ہوتے ہیں, وہ اندر سے بڑے مالدار ہوتے ہیں. اور میں ایک تجربہ طلبا کو بیان کیا کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے اندر عجیب بات ہے, جو طلبا مدرسے میں بہت شاہی انداز سے جیتے ہیں نا, وہ گھریلو اعتبار سے کمزور اور غریب ہوتے ہیں, اور جو غریبی اور سادگی میں زندگی گزارتے ہیں وہ گھریلو اعتبار سے مالدار ہوتے ہیں. یہ کئی طلبا میں ہم نے تجربہ کیا. وجہ کیا, جو گھر کے واقعتاً غریب ہے ان کو کئی جگہوں سے وظائف ملتے ہیں. مدرسے میں سے غریبوں کا وظیفہ, بستی میں سے غریبوں کا وظیفہ, پھر نانا ماموں چچا خالو پتہ نہیں کہاں کہاں سے یاتی ہر اس کو حامن گلی مکان, تو پھر وہ اس قدر جو ہے مزے سے مدرسے میں رہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کوئی ملینر کا بیٹا مدرسے میں پڑھنے آ گیا. لا عرب لی, اب سوال یہ ہے کہ یہ دور گزر چکا یا باقی ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں یہ ہو چکا, اس لیے کہ خلافت راشدہ کی برکت سے اتنی فتوحات ہوئی اتنی فتوحات ہوئی, اور مال اتنا آیا کہ کوئی غریب ملتا ہی نہیں تھا. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے زاہد عن الدنیا تھے, ان کو دنیا سے بڑی بے رغبتی رہتی تھی, اس لیے مال کی کثرت کے باوجود انہوں نے مال کو لینا گوارا نہیں کیا. بلکہ روایتوں میں ہے کہ جب خلافت راشدہ میں مال کی کثرت ہوئی تو صحابہ روتے تھے, اور رو کر کے یوں کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم نے دین کے خاطر قربانیاں دی مجاہدے کیے, اس کا بدلہ ہم کو دنیا ہی میں تو نہیں مل رہا ہے. اس پر صحابہ روتے تھے. آج کیسا زمانہ آ گیا, مال نہ ملے تو روئے اور مال آوے تو خوش ہوئے, اور وہ حضرات مال ملنے پر روتے تھے اور نہ ملنے پر خوش ہوتے تھے. اور نمبر دو, بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے کے اندر ہوگا, اور یہی زیادہ صحیح قول لگ رہا ہے. جی پڑھیے عبارت جہاں سے باقی ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمنى الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها
ये कुछ आमिल है नहीं मसलन हत्ता नसब देता है अन्न नसब देता है फीजर देता है ये कुछ आमिल ऐसे हैं कि दुनिया में भी अमल कर रहे हैं और इंशाल्लाह जन्नत में भी आमिल बाकी रहेंगे अपना अमल मुअत्तल नहीं करेंगे इसलिए कि वहां भी अरबी जबान चलेगी ना तो कानून तकरीबन यही रहेंगे जो कुरान वाले हैं चलो
وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا
ہاں آگے فرمایا کہ لوگ عمارتوں کے معاملے کے اندر آپس میں فخر و مباحات کریں گے کون اونچی بنائے کون زیادہ بلند بناوے اس میں آپس میں فخر و مباحات کریں گے کیا مطلب ہوا عمارت اور مکان بنانے کا بنیادی مقصد ہے ضرورت پوری کرنا رہائش وہ مقصد نہیں رہے گا بلکہ عمارت بنانے کا مقصد ہے فخر ریاکاری کہ میرا بنگلہ دیکھنے آؤ نہیں کتنا شاندار بنگلہ بنا میرا میرا اپارٹمنٹ دیکھو نہیں کتنا اونچا میں نے بنایا یہ یعنی مکان کی تعمیر کا جو بنیادی مقصد ہے رہائش ضرورت کی تکمیل وہ فوت ہو گیا اور اب اس کے بجائے نمائش شروع ہو جائے گی جیسے آج کل یہی ہو رہا ہے لوگ مکان بناتے ہیں تو ضروریات کے لیے تھوڑا ہی بناتے ہیں ضروریات ضمناً نمائش زیادہ اور اس کی سب سے بڑی دلیل سب پہلے آرکیٹیکٹ کو کہیں گے باہر کا ایلیویشن کیسا آئے گا باہر کا شو اور دیکھ دکھاؤ کیسا آئے گا شاندار باہر سے لک ہونا چاہیے کیا ضرورت باہر شاندار لک کرنے کی وہ کوئی ضرورت کی چیز ہے وہ کچھ استعمال میں آئے گا اندر پوری سہولت ہو لیکن یہ نمائش کی کیا ضرورت یہ ڈیزائننگ اور یہ اس کے اندر یہ بناؤ وہ بناؤ فلانا کرو ڈکنا کرو تو یہ ہونے لگے گا قیامت سے پہلے پہلے اب یہاں یوں ترجمہ کرنے کا ہر جگہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ لمبی عمارتیں بنانے پر فخر کرنے لگے چونکہ حتیٰ غائط کے لیے آتا ہے نا اس لیے وہ غائط والا ترجمہ کرنے کا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ لمبی عمارتوں کے بنانے پر فخر نہ کرنے لگے اب تو معلوم ہے نا گجرات میں بھی 70 منزلہ عمارتیں بنے گی قانون پاس ہو گیا اب ہر ایک بلڈر کہے گا کہ دیکھو میرا اپارٹمنٹ کتنا بڑا میرا اپارٹمنٹ کتنا اونچا اب کوئی 50 منزلہ بنائے گا کوئی 60 منزلہ بنائے گا وحتى يمر الرجل بقبر الرجل اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کی قبر سے گزرے گا تو یہ زندہ آدمی کہے گا فیقول کا فاعل زندہ آدمی یا لیتنی مکانہ کاش کہ میں مرے ہوئے کی جگہ پر ہوتا یعنی میں قبر میں ہوتا اور یہ زندہ باہر میری جگہ پر ہوتا ایسا لوگ کہیں گے کیا مطلب دنیا میں حالات اور فتنے ایسے ہوں گے کہ لوگ اپنے دین کی حفاظت کے لیے موت کی آرزو کریں گے اور دین ایمان کی حفاظت کے لیے موت کی آرزو جائز ہے باقی کوئی دنیا کی وجہ سے دنیا کی تکلیفوں کی تنگ آ کر کے موت کی آرزو نہیں کر سکتا وہ ناجائز ہے تو دنیا میں فتنے اتنے ہوں گے کہ نیک اور صالح لوگوں کی آرزویں کیا ہو جائے گی لا مر گئے ہوتے تو اچھا ہوتا کہ یہ فتنے دیکھنے نہ پڑتے یہ کتنا خوش نصیب آدمی قبر میں جا کے سو گیا اس لیے قبرستان کو کہنے کا خوش نصیبوں کی آبادی جو فتنوں سے بچ کر وہاں جا کے سو گئے آرام سے یہ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج جانب مغرب سے نکل نہ آوے. جانب مغرب سے نکلنے کا ایک مطلب یہ سمجھو قطب شمالی. سورج جہاں جا کر کے غروب ہوا وہاں سے نکل کر کے قطب شمالی کی طرف جائے گا, اور قطب شمالی کی طرف سے گھوم کر کے پھر جانب مغرب چلا جائے گا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جانب مغرب سے نکل کر کے وسط سما آئے گا آسمان کے بیچ میں, اور پھر واپس چلا جائے گا یہیں سے. یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک شکل ہوگی. تو یہاں تک کہ سورج اپنے غروب ہونے کی جگہ سے نکل آئے وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی. بالکل آخری دن ہوگا سمجھو, یہ قیامت کا آخری دن ہوگا. فَإِذَا طَلَعَتْ, جب سورج جانب مغرب سے طلوع ہو جائے, وَرَآهَا النَّاسُ, اور لوگ سورج کا یہ منظر دیکھ لیوے, آمنوا اجمعونا, سب لوگ اس وقت پر ایمان لے آئیں گے. کلو نجمعون, یہ سب تاکید کے لیے آتا ہے, سارے لوگ اس وقت ایمان لے آئیں گے. اس لیے کہ اتنی کھلم کھلی نشانی دیکھ لی, اب کیا باقی رہا ایمان نہ لانے میں, سب ایمان لے آئیں گے. لیکن اس وقت کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا. خود باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فَذَلِكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا ایمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرًا. یعنی اس سورج کے جانب مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کا اس دن ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. او, یا جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ بھلے کام نہیں کیے, نیکی کے کام نہیں کیے, سورج کے جانب مغرب سے نکلنے کے بعد نیکی کے کام کریں گے تو وہ نیکی کے کام قابل قبول نہیں ہوں گے. یہ دونوں چیز آیت کے اندر بیان کی گئی. تو گویا کہ عالم غیب کا مشاہدہ ہو جانے کے بعد, چونکہ سورج جانب مغرب سے نکل آ گیا, عالم غیب کا مشاہدہ شروع ہو گیا, چونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے, اور اس کے فوراً بعد قیامت, گویا غیبی دنیا کا مشاہدہ شروع ہو گیا اور غیبی عالم کا مشاہدہ شروع ہو جائے, اس کے بعد ایمان اور نیک عمل قابل قبول نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ بند, قیامت سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور او جو ہے نا آیت میں او, اس کو بعض حضرات نے تنویع کے لیے مانا ہے. کیا مطلب تنویع کا؟ اگر کوئی آدمی اس دن یعنی سورج کے مغرب سے نکلنے کے دن ایمان لے آوے اور کفر سے توبہ کرے یا گناہ سے توبہ کرے اور نیک کام کرے, دونوں عمل فائدہ دینے والے نہیں ہیں. یہ تنویع کی صورت میں مانا کہ اس دن اگر کوئی آدمی کفر شرک سے توبہ کر کے ایمان لے آوے یا گناہ سے توبہ کر کے نیک اعمال کرے تو وہ چیز اس دن فائدہ مند نہیں ہوگی. جی
وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَّ رَجُلَانِ تَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ
ضرور قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ دو آدمی نے کپڑا پھیلایا ہوگا دونوں کے بیچ میں, اور وہ اس کو خرید بیچ بھی نہیں پائیں گے اور لپیٹ بھی نہیں پائیں گے, اور قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی ایک آدمی دکاندار کے پاس گیا کہ بھائی کپڑا چاہیے مجھے, اس نے کہا دیکھ لو کون سا, وائٹ, ہمارے پاس 12 قسم کا وائٹ ہے. اس نے 12 قسم کے کپڑے کھول کر کے رکھے, یہ دیکھ رہا ہے کون سا لینے جیسا ہے کون سا لینے جیسا نہیں ہے, بھاؤ اتال کر رہا ہے. ابھی تو دونوں کے درمیان میں وہ سودا فائنل بھی نہیں ہو سکے گا. اور جب گراہک چلا جاتا ہے تو دکاندار کیا کرتا ہے؟ کپڑے لپیٹ کر کے رکھ دیتا ہے, تو سودا اپنی انتہا کو پہنچ بھی نہیں پائے گا. فسخ یا ایجاب قبول کے ذریعے بیع کی تکمیل کچھ نہیں ہو سکے گا. دونوں میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. یہ بتلانا ہے اچانک قیامت کا آنا. وہ یہ آخری دنوں میں جب بڑی بڑی نشانیاں آ چکی, حضرت مہدی آ گئے, عیسیٰ آ گئے, دجال مارا گیا, یاجوج ماجوج گئے, سب ہو چکا, بڑی بڑی علامتوں کے بعد کے یہ دن کی بات ہے. اور اس میں یہ مغرب سے سورج کے نکلنے کے بعد اس دن کا اچانک قیامت قائم ہو جائے گی. اور مراد ہے اس سے پہلی مرتبہ کا سور پھونکا جانا, جس میں سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, جس کو کہتے ہیں نفخ صعق, سواد عین اور قاف, نفخ صعق. فصعق من فی السماوات, کہ اس پہلے سور کے اوپر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, وہ حدیث میں مراد ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلا یتبا یعنی تسنیہ کا صیغہ کیسے آیا ہے, حالانکہ ایک خریدار ایک بائے. تو شرائیوں کہتے ہیں کہ بائع جو ہے وہ تو کپڑے کا مالک ہے ہی ہے, خریدار ابھی تھوڑی دیر میں خرید کر کے مالک بننے والا ہے, اور خریدار اس کپڑے کا طالب بن کے آیا ہے, اسی لیے دونوں کے اوپر یتبا یعنی کا لفظ صحیح ہو جائے گا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لفظ بے دونوں معنی میں بھی آتا ہے, خرید کے معنی میں بھی آتا ہے, شیرا کے معنی کے اندر بھی آتا ہے. جی لکھتی ہی ایک آدمی اپنی دودھ دینے والی بکری بھینس اونٹنی گائے کا دودھ دو کر کے لوٹے گا اور اس کو پی نہیں سکے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. دیکھا, یعنی تبیلے میں گیا, کوڑ میں گیا, اور جا کر کے اس نے بکری کا بھینس کا گائے کا اونٹنی کا دودھ والے جانور کا دودھ نکالا, اور وہ دودھ کی پوالی لے کر کے گھر میں آ رہا ہے, اور ابھی اس کو پی بھی نہیں پایا, کھا بھی نہیں پایا, استعمال بھی نہیں کر پایا, اور قیامت قائم ہو جائے گی. دیکھو دودھ کے لیے حدیث میں کیا لفظ آیا, فلایت امو ہو. حالانکہ دودھ کھاتے ہیں کہ پیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں. لفظ کیا آیا فلا, دودھ پینے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی وزیدنا منہ. تو دیکھیے دودھ جو ہے نا ایک مستقل غذا ہے, باقی تمام غذاؤں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھی, اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ, اے اللہ اس کھائی ہوئی چیز میں برکت دیجیے اور اس سے بہتر کھلائیے. اور دودھ ایسی غذا ہے کہ اس سے بہتر کوئی غذا ہو ہی نہیں سکتی. یہ صرف مشروب نہیں ہے, اس میں غذائیت بھی ہے. اسی لیے کوئی آدمی بالکل کھانا نہ کھائے, بس دودھ پیتا رہے تو بھی کام چلتا رہے گا. اسی لیے پیچھے جو روایت گزری وہ بکریاں لے کر پہاڑ پہ چلے جانے والی, تو ظاہر بات ہے کہ بکری کا دودھ وہ بطور غذا بھی استعمال ہوتا ہے, مستقل غذائیت ہے اس کے اندر, اور اس میں سے بہت ساری غذائیں بنتی ہے, کھیر بنتی ہے جو غذا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں. چلو اور ایک آدمی اپنے حوض کو لپتا ہوگا پھر وہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکے گا اور ضرور قیامت قائم ہو جائے گی. حوض ٹنکی پانی کا ایرا جانوروں کو پلانے کے لیے جو بنایا جاتا ہے وہ ٹنکی حوض, یعنی جس میں پانی جمع کر کے آدمی پانی کو اپنے جانوروں کو پلاوے, उसकी लिपाई कर रहा है। लिपाई का मतलब आज के जमाने में को प्लास्टर करा रहा है। पहले जमाने में हौज लिपे जाते थे, प्लास्टर किए जाते हैं। गोया कि वो पानी का जखीरा तैयार कर रहा है और अपने जानवरों को पिला नहीं पाएगा और कयामत कायम हो जाएगी। ये सारी ताबीरात है कयामत के अचानक आने से। जी और एक आदमी ने लुकमा उकलतुन फुअलतुन के वजन के ऊपर मिकदार लुकमा उठाया है अपने मुंह की तरफ, फिर वो उस लुकमे को खा नहीं सकेगा और कयामत कायम हो जाएगी। अब देखो कितनी देर लगती है, यूं लुकमा लिया और जा रहा है, खमण का पीस उठाया और मुंह में जा रहा है, इससे पहले कयामत कायम हो जाएगी। यानी इस कदर गफलत और तेजी और अचानक कायम काय होगी। गफलत तेजी अचानक के आदमी को एहसास भी नहीं होगा और ना गहानी कयामत आ जाएगी। जी
حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنف كأن وجوههم مجان مطرقة متفق عليه.
ये रिवायत भी सैयदिना हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हु ही से मनकूल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के तुम एक ऐसी कौम से जंग न कर लो कि जिनकी जूतियां बालदार होगी, बाल वाली जूतियां, बालदार मालदार बालदार बालों वाली जूतियां होगी। तो कातिलु बादशुराय हदीस कहते हैं कि ये जंगे हो चुकी और बाद हजरात कहते हैं कि आइंदा जमाने के अंदर होगी। देखो कयामत की जो निशानियां है ना उसमें जितनी भी निशानियां मुबहम है जिसमें कोई सरीह ताइन की कराइन अलामतें नहीं है उन सब के बारे में कायदे कुल्लिया याद रखने का कि उसको जमाने माजिया में जो वाकियात हो गए उस पर भी मुंतबिक कर सकते हैं और आइंदा पेश आने वाले वाकियात पर भी मुंतबिक कर सकते हैं। तो यहां ये दोनों इम्कान है कि मुसलमानों की जंग ऐसे लोगों से हो चुकी या आइंदा जमाने के अंदर ऐसे लोगों से होगी। अब हुजूर ने उसकी निशानी क्या फरमाई कि जिनके जूते बाल वाले होंगे। क्या मतलब बाल वाले जूते होने का? देखो ये खरगोश के चमड़े के भी जूते बनते हैं, चप्पलें बनती है, बिल्ली के चमड़े में से भी बनते हैं और शेर के चमड़ों में से भी बनते हैं। और अब एक फैशन चल पड़ी है कि वो बाल को साफ नहीं करते, बाल नीचे, देखो खाल में दो हिस्से होते हैं, ऊपर बाल और नीचे चर्बी चिकनापन, तो नीचे वाला हिस्सा दिबागत दे दिया और ऊपर जो बाल वगैरह है वो ऐसे ही रखे रुआटी और उसी में से जूते और चप्पल बना दिए गए। ऐसे फैशनेबल खरगोश के, बिल्ली के, शेर के चमड़े के जूते वो पहनने वाली कौम होगी। नंबर दो, बाज हजरात कहते हैं कि इसका मतलब है गैर मदबूग चमड़े के जूते, यानी ऐसे चमड़े के जूते जिनको दिबागत ही ना दी गई है, ना ऊपर से ना नीचे से, किसी तरह जिन जूतों को दिबागत, जो चमड़ा दिबागत ना दिया गया उसी के बने हुए जूते पहन करके ये कौम के साथ लड़ना होगा। नंबर तीन, बाज हजरात ने मुराद लिया उनके बाल के लटिए इतने लंबे होंगे कि जूते तक पहुंच रहे होंगे। बाज लोग बाल लंबे रखने के शौकीन होते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर नाम लिखवाने वाले, लिम्का बुक ऑफ इंडिया में नाम लिखवाने वाले कि कुछ हम नया रिकॉर्ड करें। तो बाज लोग लंबे बाल रखते हैं, लंबे रखते हैं, लंबे रखते हैं, इतने लंबे, इतने लंबे, इतने लंबे कि नीचे जूते तक बाल पहुंच जाए। ऐसी कौम बिछड़िए बाल वाली ऐसी कौम के साथ तुम्हें लड़ने का साबका पड़ेगा। वहत्ता तुकातिलु तुर्क सगार अल आयुन, दूसरी चीज तुम्हें किताल करना होगा तुर्क लोगों से जिनकी आंखें छोटी छोटी होगी, जिनकी आंखें छोटी छोटी होगी। ये तुर्क से क्या मुराद? नंबर एक, हजरत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम के बेटे याफिस इब्ने नूह की औलाद में एक नाम मिलता है तुर्क, तो उसकी जो औलाद चली वो तुर्क यहां पर मुराद है। देखो जहन में रखना, इस वक्त जो दुनिया का नक्शा है ना, खुसूसन मशरिक वुस्ता और आलम इस्लाम का, ये वो नक्शा नहीं है जो हुजूर के दौरे मुबारक में था। हुजूर के जमाने के अंदर जो हुदूद थी, जो बॉर्डर थी, जो बाउंड्रियां थी इस्लामी मुल्कों की, मशरिक वुस्ता की, वो इस वक्त नहीं है। पहली आलमी जंग जब हुई 1921-23 में, तो उस वक्त इन लोगों ने सारी हुदूद और बॉर्डर और बाउंड्रियां बदल डाले। उसकी आसान मिसाल, हमारे हिंदुस्तान की हुदूद और बॉर्डर कहां से शुरू होती थी? अफगानिस्तान से लेकर के इधर जो है बर्मा तक। अब देखो हमारे मुल्क की बॉर्डर का हाल क्या है, कहां चली गई वो, कितनी कम हो गई। तो इस वक्त के ऊपर आलम अरब आलम इस्लाम मशरिक वुस्ता की जो हुदूद है, जो बॉर्डर और बाउंड्रियां हैं मुल्कों की, ये वो नहीं है जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में थी। इसीलिए तुर्क से हमारा जहन मौजूदा तुर्कियों पर न जा रहे, बल्कि क्या मुराद है? हजरत नूह अलैहिस सलाम के बेटे याफिस की औलाद में तुर्क नाम के एक जद्द अमजद मिलते हैं, उनकी औलाद यहां पर मुराद है। नंबर दो, बाज हजरात ये कहते हैं याजूज माजूज के एक कबीले को तुर्क बोल के मुराद लिया गया है, इसलिए कि याजूज माजूज के 22 कबाइल थे, आप जलालैन में पढ़ेंगे। अब 22 कबाइल में से एक कबीला बाहर रह गया और 21 कबीले को हजरत जुलकरनैन ने दीवार के पीछे बंद कर दिया। तो 22 में से 21 कबाइल को हजरत जुलकरनैन ने दीवार के पीछे बंद किया और एक कबीला रह गया, छोड़ दिया पीछे बंद करने से, और छोड़ देने को अरबी में तरका या तुर्को कहते हैं, इसीलिए इनका नाम बन गया तुर्क। तो वो जो 22 नंबर वाला कबीला या इनका याजूज माजूज का जो दीवार के पीछे बंद किए जाने से छोड़ दिया गया, उस कबीले का नाम रखा जाता है तुर्क। नंबर तीन, बाद हजरात तातारियों को मुराद लेते हैं हे आया यूरिशे तातार के अफसाने से, मिल गए पास बा काबे को सनम खाने से। इकबाल का शेर तो सुना होगा ना कभी, तो तातारी कौम भी बाजों ने मुराद ली है यहां पर। नंबर चार, बाजों ने मंगोलियन कौम को मुराद लिया है, मंगोलियन कौम, ये मोगल लोग तातार में से हैं। तातारी कौम जो बाद में ईमान लाई फितने करने के बाद, उसमें मोगल भी शामिल है और मंगोलिया करीब में मुल्क है ऊपर चल करके चीन के बाजू के अंदर, वो मंगोलियन कौम बाजों ने वो भी मुराद लिया है। सिगार अल आयुन, छोटी छोटी आंख वाले, और छोटी आंख से मुराद है हिर्स और बुखल की अलामत, के लोग लालचू भी होंगे और बखील भी होंगे, ये है इसका हासिल छोटी आंख वाले। इसीलिए इस इलाके के लोगों को आप देख लो, ये ऊपर के जो इलाके हैं ना, ये अपने मुल्क में भी मेघालय एक सूबे का नाम है हमारे मुल्क के, और उसके आगे मंगोलिया चीन इंडोनेशिया, वहां इस इलाके के लोगों की आंखें छोटी छोटी होगी हम लोगों की आंखों के मुकाबले में। तो ये हिर्स और बुखल की अलामत। हुमरल वुजूही, लाल चेहरे वाले, इससे मुराद बाजों ने लिया है शिद्दत हरारत, कि उनके बदन में गर्मी ऐसी होगी कि वो लाल लाल दिखते होंगे। इसीलिए आप लोगों को बाज लोग देखे होंगे बाज कि वो ऐसे लाल चिमोटी टमाटे जैसे होते हैं उनके कलर, तो वो बहुत गर्म मिजाज होते हैं, तो تو شدت حرارت سے کنایا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بغض کی وجہ سے لال, یعنی ان کے دلوں میں بغض کینا یہ بھرا ہوگا جو چہرے کے اوپر لال رنگ کی شکل میں نمودار ہوگا. زلف العنوفی, بیٹھی ہوئی آنکھ والے, ناک والے, چپٹی ناک والے, اس کو ہمارے یہاں چپٹی ناک بولتے ہیں, یعنی ان لوگوں کی ناک کیسی ہوگی, چپٹی, بیٹھی ہوئی ناک والے. کَأَنَّ وُجُوهَهُمْ, گویا کہ ان کے چہرے دیکھو تو کیسا لگے, تہ بر تہ ڈھال کی طرح, ڈھال ہوتی ہے نا وہ تیل تلوار کے مقابلے میں, سمجھو کہ ہماری یہاں کا تگارا, تو ڈھال اور تگارا ایک دوسرے کے قریب قریب ہوا کرتا ہے. تو جس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر ڈھال رکھ دی جاوے تو کیسے وہ لگتے ہیں, اس طریقے سے ان لوگوں کے چہرے ہوں گے. تو چہرے گول اور چپٹے ہونے کی وجہ سے ان کو ڈھال سے تشبیہ دی گئی, چہرے گول اور چپٹے ہونے کی وجہ سے ڈھال سے ان کو تشبیہ دی گئی, یعنی چہرے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی, ان کے چہروں کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی, ملائم چہرے نہیں ہوں گے, ملائم چہرے ان کے نہیں ہوں گے, اور یہ انتہائی درجے کے مفسد لوگ ہوں گے, آخری درجے کے فتن اور فسادی لوگ ہوں گے, جو مینڈک بھی کھا جاوے, جو چھپکلیاں بھی کھا جاوے, انتہائی درجے کے مفسد لوگ ہوں گے. جی
وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمال من الأعاجم حمر الوجوه قصة أنوف صغار الأعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر رواه البخاري رحمه الله تعالى.
حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دیکھو اوپر والی حدیث میں ایک بات باقی رہے گا, المجان المطرقہ میں چہرے گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے, چہرے گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے. دیکھو بعض لوگوں کے چہرے آپ دیکھو گے نا تو یہ گال یوں بیٹھے ہوئے, اور بازو کے یوں بھرے بھرے ابھرے ابھرے ہوئے ہوں گے, جیسے کہ لگتا ہے کہ یہاں سیب رکھے ہوئے یا ٹماٹر رکھے ہوئے ہیں. تو یہاں حدیث میں وہ مراد ہے, گوشت سے بھرے ہوئے چہرے والے, پر گوشت ابھرا ہوا ان کا چہرہ ہوگا. بہت سے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ ان کے گال دونوں تم دیکھو تو ایسے لگے کہ سفرجن ہے, دونوں سیب ہے ٹماٹر جیسے ہیں, اور گولائی کے ساتھ ان کے چہرے یوں پھیلے ہوئے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم خوز اور کرمان والوں سے جنگ نہ کر لو. یہ دونوں ایران کے شہر ہیں, خوز اور کرمان ایران کے مشہور شہر کے اندر اس کا شمار ہے, اجمیوں میں سے. اب وہاں کے لوگوں کی نشانی بتلائی, چہرے لال, بیٹھی ہوئی ناک, چھوٹی آنکھیں, اور ان کے چہرے تہ بر تہ چمڑے کی ڈھال کی طرح, نعالہم الشعر, اور ان کی جوتیاں بال کی بنی ہوئی ہوگی. اسی لیے بال والے جوتے چپل اپنے کو استعمال نہیں کرنے کے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کا. اب تو ایسے بناوٹی بھی ملتے ہیں مصنوعی بال والے جوتے اور چپل, چھوٹے بچوں کو لوگ لا کے پہنا دیتے ہیں, بعض بڑے بھی پہن لیتے ہیں, یہ صحیح نہیں, مناسب نہیں ہے. چلو یعنی حضرت عمر ابن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے نا اس میں چوڑے چہرے کا تذکرہ ہے. وہی آپ کو بتلایا کہ چہرہ ان کا چوڑا, گول اور چوڑا. جی ہمارے سلسلے کے اندر ایک نام ملتا ہے قطب عالم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب, مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جن کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، تو حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کالے جوتے نہیں پہنے، کالے کلر کے. کسی نے پوچھا بڑے سے بڑے لوگ ہدیے میں پیش کرتے تھے، آپ پہنتے نہیں؟ ہاں کیوں حضرت آپ نہیں پہنتے کالے جوتے چپل؟ تو ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کا غلاف سیاہ رنگ کا جب سے دیکھا کا تب سے اب دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر کے کلر کے جوتے میں پہنوں. حضرت حاجی صاحب نے کبھی کالے رنگ کے جوتے نہیں پہنے. چلو، کچھ اہتمام میں کرتا ہوں الحمدللہ. اس کے پہلے لوگ ہدیہ دیتے تھے تو میں منع کرتا تھا، دے دے تو پھر دوسرے کو دیتا تھا، اسی لیے اب کوئی کالے جوتے چپل ہدیہ نہیں دیتا ہے. جی.
وعن رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر
حجر
والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فقتله إلا الغرقد فإنه من شجر
اليهود
رواه مسلم رحمه
الله تعالى. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا یہودیوں سے قتل و قتال ہوئے وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ سلسلہ تو شروع ہو گیا، یہود مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے فلسطین میں، دوسرے مقامات پر. یہاں عمومی بھی مراد ہے، عمومی یعنی عام یہود عام مسلمانوں سے جنگ کریں گے، یہ سلسلہ ہوگا. مسلمان ان یہودیوں کو قتل کریں گے. ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے اوپر ہوگا اور اہل ایمان کا ان کے اوپر غلبہ ہو جائے گا، تو پھر اہل ایمان ان کو قتل کریں گے. تو یہودی لوگ جان بچانے کے لیے کیا کریں گے، یہاں تک کہ یہودی لوگ پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے، چھپنے لگیں گے. یعنی جہاں آڑ ملے، جہاں چھپنے کی جگہ ملے، وہاں چھپنے کے لیے دوڑیں گے. درخت کی آڑ ملی تو درخت کی آڑ، پتھر کی آڑ ملی تو پتھر کی آڑ. گویا کہ کوئی بھی چھپنے کی جگہ ان کو ملے گی وہاں چھپنے دوڑیں گے. لیکن خدا کی شان کیا ہوگی، فیقول الحجر والشجر، پتھر اور درخت کو بھی اللہ زبان عطا فرمائیں گے، وہ بھی بولیں گے یا مسلم یا عبد اللہ، اے مسلمان اے اللہ کے بندے. یعنی درخت اور پتھر بھی جانتے ہیں کہ مسلمان اللہ کا بندہ ہوتا ہے، صرف مسلمان ہی نہیں جانتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، باقی درخت اور پتھر کو معلوم ہے کہ مسلمان یعنی اللہ کا بندہ. کاش کہ مسلمان واقعی اللہ کا بندہ بن جاوے. تو درخت اور پتھر آواز لگائیں گے اللہ کے بندے، ہاذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فتعال تو آ فقتلہ، اور اس کو تو قتل کر دے. گویا درخت اور پتھر کو بھی گویائی مل جائے گی، اور وہ ایسی گویائی ملے گی کہ مسلمان سن سکے گا، اور وہ مسلمان کو آواز لگائے گا کہ آ کر کے اس یہودی کو مار ڈال. الا الغرقد، مگر غرقد کا درخت اس لیے کہ وہ یہودیوں کے درخت میں سے ہیں. عجیب اللہ کی قدرت، یعنی یہودی جب اپنی جان بچانے کے لیے درخت اور پتھر کے پیچھے چھپے گا تو اللہ اس درخت اور پتھر کو زبان دے دیں گے، اور وہ آواز دے گا کہ آؤ مسلمانوں اور اس کو قتل کرو، یہاں یہودی چھپا ہوا ہے. لیکن غرقد کا درخت نہیں بولے گا، یہ عجیب درخت ہے غرقد کا. اب کیوں نہیں بولے گا غرقد کا درخت، تو اللہ تعالی کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں کہ بھئی یہ درخت کیوں نہیں بولے گا، باقی سب درخت بولیں گے. اور ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہودی اس زمانے کے سب سے بڑے مجرم ہوں گے، تو مجرم کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ تو ہوگی، تو तो कहा कम से कम गरकत का दरख्त तो बोलेगा नहीं। इसीलिए मदीना में जो कब्रस्तान है ना उसका नाम क्या, बकीय गरकत, असली नाम है उसका बकीय गरकत। चूंकि वहां पहले गरकत के बहुत दरख्त थे इसीलिए उसका नाम बकीय गरकत बन गया। ये कांटेदार दरख्त तो हुआ करता है। और ये हदीस हमसे ज्यादा यहूदियों को मालूम है, इसलिए बड़े पैमाने के ऊपर इस वक्त वो लोग इसराइल के अंदर ये दरख्त लगा रहे हैं, ये भी और इनके हम नवा मुल्क वाले भी खूब लगा रहे हैं गरकत के दरख्त लाखों की तादाद के अंदर। और ये मस्जिद अक्सा वगैरह के अतराफ में ये दरख्त तो अपने यहां भी मिलता है। ये दरख्त कोई लगाना चाहे तो गरकत का दरख्त कांटे कांटे उसके अंदर हुआ करते हैं जी। फइन्नहु मिन शजरिल यहूद, वो यहूदियों का दरख्त है यानी यहूद को पनाह देने वाला दरख्त जी।
وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج الرجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. متفق عليه.
حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک قحطانی آدمی ظہور پذیر ہوگا نکلے گا جو لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہنکا لے گا لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے چلائے گا۔ قحطان یہ یمنی لوگوں کے جد امجد کا نام ہے قحطان، یعنی یمن کے جو لوگ ہیں ان کے دادا پردادا اوپر تک چلے جاؤ تو قحطان نام ملتا ہے۔ دیکھو آپ نے قرآن میں سد ایرم کا قصہ پڑھا ہے، سبا سیل ایرم اس کا واقعہ پڑھا ہے۔ تو یمن کے اندر جب وہ ڈیم ٹوٹا تو اس ٹوٹنے سے پہلے وہاں کے بعض کاہنوں نے جو پیشین گوئی کی تھی اس پیشین گوئی کے پیش نظر وہاں کے بہت سارے قبیلے ادھر ادھر چلے گئے تھے۔ یہ اوس اور خزرج جو ہے وہ اصلاً مدینہ کے نہیں ہیں، وہ اصلاً یمن کے ہیں، لیکن وہ جس زمانے میں ڈیم کا حادثہ ہونے والا تھا یہ اوس اور خزرج وہاں سے منتقل ہو کے مدینہ المنور آئے تھے۔ تو وہیں کے قبائل میں ایک قحطان آتا ہے اور یہ سب لوگ قحطانی کہے جاتے ہیں، اوپر جائے تو ان کا نسب آتا ہے قحطانی۔ تو کہا ایک قحطانی آدمی نکلے گا، کہتے ہیں کہ یمن سے لے کر عمان تک یہ قحطانی قوم آباد تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں عرف خشد، الف را فا خا شین دال، عرف خشد ابن سام ابن نوح ان کی اولاد میں یہ قحطان ہے۔ تو یہ قحطان قحطانی آدمی اس کا غلبہ ہوگا اور لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے چلانے کا مطلب ہے لوگ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، لوگوں پر ایسی دادا گیری کرے گا کہ لوگ مجبوراً اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بن جائیں گے، نمبر دو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ دل کا بڑا سخت اور دماغ کا بڑا تیز ہوگا، قحطانی دل کا بڑا سخت اور دماغ اور اخلاق کا بڑا تیز ہوگا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ مار مار کر کے لوگوں کو اپنا تابع بنائے گا، عصا کا مطلب مار کر ظلم کر کے زیادتی کر کے لوگوں کو اپنا تابع دار بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور دنیا میں جو موجودہ بعض ظالمین ہیں اس طرف کے ممالک کے اس کا نسب نامہ بعض لوگوں نے قحطان تک پہنچایا ہے کہ فلاں قحطانی ہے ڈکنا قحطانی ہے، اس طرح لوگ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلو۔
وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاء، وفي رواية حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاء، رواه مسلم رحمه الله تعالى۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے یعنی قیامت نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ ایک آدمی حکومت کا مالک بنے گا اقتدار کا مالک بنے گا اس کا نام جہجا ہوگا۔ دیکھو بعض روایت میں اخیر میں ہا نہیں ہے صرف جہجا ہے، تو جہجا یا جہجا نام کا ایک ظالم آدمی ہوگا جو ہے حکومت کے اوپر قبضہ کرے گا. بعض شعرا کہتے ہیں کہ اوپر والی اور یہ حدیث دونوں میں ایک ہی آدمی مراد ہے. اوپر جو قحطانی ہے وہی جہجا اور جو جہجا وہی قحطانی. اور ایک روایت میں یہ لفظ آیا کہ غلاموں میں سے ایک آدمی جس کا نام جہجا ہوگا وہ حکومت پر قابض بن جائے گا. غلام میں سے یعنی جو لوگ بالکل نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں, جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اس میں سے کوئی آدمی حکومت کا قابض اور مالک بن جائے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ چلو.
وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى آل كسرى الذي في الأبيض. رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم میری امت کی مسلمانوں کی ایک جماعت ضرور بے ضرور فتح کرے گی کسرا کی آل کے خزانے کو جو ابیض محل کے اندر ہے. یہ بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میری امت کی ایک جماعت کسرا کی آل کے خزانے کو فتح کرے گی. کسرا کیا چیز ہے؟ یہ جو موجودہ ایران ہے نا, یہ تو اس کا ایک ٹکڑا ہے. پہلے یہ ایران کی حکومت بہت بڑی تھی, پھیلی ہوئی. اسی مملکت کو فارس کہا جاتا تھا, اسی سے ہیں فارسی پارسی, اسی سے ہیں. تو دنیا میں اس زمانے میں دو بڑی مملکت تھی, سپر پاور گورنمنٹ جس کو کہا جائے, ایک رومان امپائر جس کا مرکز کیپیٹل قسطنطنیہ تھا, استنبول جو آگے والی حدیث میں آ رہا ہے آگے روایت میں, اور دوسرا تھا فارس. اور فارس یعنی موجودہ ایران یوں کہہ سکتے ہیں, حالانکہ وہ بہت وسیع حکومت تھی. اب ان لوگوں نے لقب بنا لیے تھے. ایران اور فارس کے اندر جو بھی آدمی ان کا صدر بنتا تھا اس کو لوگ کسرا کہتے تھے, اور رومان امپائر کے اندر جو امیر اور بادشاہ بنتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا, قیصر روم اور کسرائے فارس. اور وہ عیسائیوں کا قیصر اور رومن یہ عیسائیوں کا, اور یہ کسرا اور فارس آگ پرستوں کا, مجوسیوں کا, آگ پرست لوگوں کا. تو یہ اس زمانے میں دنیا کی دو بڑی سپر پاور حکومت تھی, اور مدائن شہر ان کی راجدھانی تھی. تو مدائن کے اندر انہوں نے ایک وائٹ ہاؤس بنا رکھا تھا, القصر الابیض, بڑا سفید عالی شان محل. اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھ کے اوپر اس کو فتح کروایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو 30,000 کی جماعت تھی, صرف 30,000, اور سامنے جو کسرا کی فوج آئی وہ تقریباً 2,250,000 کے برابر. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح عطا فرمائی. اور وہ جو قصہ ہے کہ صحابہ نے گھوڑے پانی میں دوڑائے, وہ اسی وقت کا قصہ ہے. دجلہ ندی کے اندر صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پر گھوڑے دوڑائے. وہ شعر ہے نا علامہ اقبال کا, دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ اسی فتح کے موقع کے اوپر, اور وہ اسی لیے گھوڑے چلائے کہ جا کر کے وہ دن فتح کا دن جمعہ کا دن تھا, 3 دن جنگ چلی تھی, اور تیسرے دن اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو کہا آج فتح ہونے کے بعد قصر ابیض میں جا کے جمعہ پڑھیں گے, یہ ان کی نیت تھی, اسی لیے انہوں نے گھوڑے پانی پہ دوڑائے, اور جا کر کے قصر ابیض میں انہوں نے جمعہ کی نماز باقاعدہ اذان دے کر کے قائم کی تھی. تو وہ اس کی طرف جو ہے اشارہ ہے. اور رستم جو کسرا بادشاہ کی طرف سے کمانڈر ان چیف بن کر کے آیا تھا, اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کی. رستم پارسیوں کا نام ہے, مسلمانوں کا نام تھوڑا ہی ہے. وہ فارس کے بادشاہ کا بڑا کمانڈر تھا رستم, تو اس کی طرف اس حدیث کے اندر اشارہ ہے. آل سے مراد کسرا کے خاندان والے, اور بعض حضرات نے آل سے مراد لیا ہے پبلک, عوام, رعایا, کہ کسرا کی رعایا, کسرا کے عوام کے جو خزانے ہیں, جو قصر ابیس کے اندر ہے, اس کو تم لوگ فتح کرو گے. اور فتح کر کے مسلمانوں نے اس کو آپس میں تقسیم کیا. یہ پیشین گوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائی. خسرو, اصل فارسی میں خسرو بولتے تھے, اور خسرو جب عربی میں آیا تو کسرا بن گیا. خسرو پرویز, یہ پرویز بھی پارسی نام ہے, اسلامی نام نہیں ہے. خسرو پرویز, تو وہاں سے کسرا بنا. جی.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله وسمى الحرب خدعه. متفق عليه.
حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق کسرا فلا یکون کسرا بعدہو. دیکھو یہ حلق ماضی کا صیغہ ہے, لیکن جملہ خبریہ ہے, مستقبل کے معنی کے اندر ہے, سیہلکو کے معنی میں, اور ماضی سے اس لیے تعبیر کیا گیا یقینی وقوع کو بتلانے کے واسطے. آپ کو یہ قاعدہ معلوم ہے کہ مستقبل میں ہونے والی چیز قرآن حدیث میں جب ماضی کے صیغے سے آتی ہے تو وہاں یقینی ہونے کے معنی میں, یہاں وہی معنی لیا جائے گا کہ ان قریب کسرا بادشاہ ہلاک ہوگا اور اس کے بعد کوئی کسرا بادشاہ نہیں ہو سکے گا. کیا حضور نے پیشین گوئی فرمائی کہ جتنے کسرا بادشاہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, فارس کی ایمپائر کے اندر جو بادشاہ بن رہے تھے, کا ایک مرتبہ جب میرے صحابہ کے ہاتھ سے کسرا قتل ہو, مارا جائے گا, قیامت تک کوئی کسرا پیدا نہیں ہو سکے. اور ایسا ہی ہوا. دراصل ہوا کیا, صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے پر امن ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان اعظم کے نام پر دعوتی خطوط جاری کیے, یعنی حضور نے بہت سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام پر ایمان کی دعوت کے خط لکھے. اس میں سے ایک خط آپ نے یہاں بھی بھیجا فارس کے بادشاہ کے پاس. جب وہ خط حضور کا پہنچا تو اس نے پھاڑ ڈالا حضور کا خط مبارک. جب حضور کو اطلاع ہوئی کہ اس نے میرا خط پھاڑ ڈالا تو آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی, اللہم مزق ہو, اے اللہ تو اس کی حکومت کو پھاڑ دے جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑ دیا. اور حضور کی بد دعا ایسی پوری ہوئی کہ اس نے جس دن خط پھاڑا اس کے دو تین دن ہی کے اندر اس کا بیٹا تھا شیرویا نام کا, اس نے باپ کو قتل کر ڈالا اور حضور کی پیشین گوئی پوری ہوئی. اور کسرا بادشاہ کے بعد پھر ایران امپائر پر کوئی کسرا بادشاہ جنم ہی نہیں لے سکا, اور ہمیشہ کے لیے ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا, فارس کا امپائر ختم ہو گیا. پھر وہ اکات عورت بنی چند مدت کے واسطے اور پھر اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہلاک ہو جائے گا کسرا تو اس کے بعد کوئی کسرا قیامت تک جنم نہیں لے گا, یعنی حکومت پر آ نہیں سکے گا.